لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا وفي موضع اخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ابراهيم لحليم اواه منيب وفي موضع اخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين وفي موضع اخر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضان ببكر وعمر وانا علي وان عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا یہ درس اپنے تسلسل کے ساتھ درس نظام مصطفیٰ میں میں اور آپ ایک دفعہ پھر بزم علم و دانش کی کاوش سے بحمد اللہ تعالی ہم موجود ہیں اور اکابر اولیاء کے ایصال ثواب اور ان کے عالی مرتبت ذات کے توسل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے رحمت اور کرامت کو طلب کرنے کے لیے ہم جمع ہیں. آج کا ہمارا موضوع فلسفہ قربانی اور اس کے احکام اور ایک اخلاقی سلسلہ. چند ضروری باتیں وقت کے اختصار کے ساتھ ہم کرنا چاہیں گے بشرطے کہ ہم اپنے اندر بیداری کا جذبہ رکھیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت کریں اور اپنے آپ کو دعوی زبان کے ساتھ ساتھ واقعتاً اللہ کا بندہ بننے کے لیے میں اور آپ اندر سے بیدار ہو جائیں. اپنی قبر و حشر کی اس گھڑی کو نظر رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے یہ دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے اس میں اخلاص للہیت مرضی الہی کے کام کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے اور اس بنیادی مقصد کو پانے کے لیے جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان الصلاتی کہ میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا زندہ رہنا، اور و مماتی میرا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، للہ رب العالمین وہ صرف اللہ کے لیے ہے، میری ابتدا بھی اللہ کے لیے، میری انتہا بھی اللہ کے لیے، میرا ہر لہجہ ہر لمحہ ہر لہجہ ہر کوشش محض رضا الہی کے لیے، میرا ہر فعل رضا الہی کے لیے، یہی بندے کی عبدیت پر کمال ہے کہ بندہ رب کا غلام ہے، اور جو غلام ہوتا ہے نہ وہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پہن سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، غلام کہتے ہی اس کو ہے جو مالک کے حکم کا محتاج اور پابند ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک بغاوت ہے، ایک سرکشی ہے، ایک انانیت ہے، ہم نے رب کے احکام کے سامنے سر کو رکھنے کی بجائے اپنی واہ واہ، اپنی خوشنودی، اپنے کر و فر، اپنی بڑائی، اپنے آپ کو مرتبہ دے کر ہم نے خود کو رب سے اور اپنے آپ سے اتنا دور کر دیا کہ لباس بھی اسلامی، کلمات بھی رحمانی، لیکن اس کے ذائقے، اس کی تڑپ، اس کی لگن، اس کی کشش، اس کا شوق ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا. آج تو میں اور آپ قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات سے اخلاص، یعنی رب کے علاوہ کسی کی رضا ملحوظ نہیں، جو فعل طلب اجر، اجر کو طلب کرنا، داد کو طلب کرنا، تحسین کو طلب کرنا، اور کسی کی جانب احتجاج کرنا، کسی کا محتاج ہونا، یہ صرف اللہ ہی کی شایع نشان ہے، یہ اخلاص. جس طرح میں نے عرض کیا کہ عبدیت، کہ بندہ پورا کے پورا رب کریم کے احکام کا پابند ہو جائے. اگر ہم تاریخ انسانیت میں ان شخصیات کو ڈھونڈے کہ جن میں رب کے حضور عبدیت اور غلامی اور بندگی ظاہر اور باطن کے ساتھ اس کی قدرت کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا چے جائے کہ قدرت کچھ بات کرے، صرف اشارہ ہو، تو وہ اپنی زندگی کے شوق، مقام، عزت سب کو رب ہی کے لیے رکھنا اور قربان کر دینا، اور اس کا شریعت، اللہ کے احکام، اللہ کی مرضی کو اپنی ہر مرضی سے آگے رکھنا، اگر تاریخ انسانیت میں ہم ان شخصیات کو تلاش کریں تو یقیناً وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام میں جن کی بزرگی اور جن کے مرتبے اور مقام کو سب سے اونچا درجہ نصیب ہوا وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں، اور قربانی جن کے نام کے ساتھ منسوب ہوئی وہ ہمارے آقا کے دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل ہیں، اور انہوں نے ان کے عمل نے اس بات کو ظاہر کیا کہ مرضی الہی کے امتحان پر اپنے آپ کو کس طرح کامیاب کرنا ہے، رب کے ایک حکم پر اپنے آپ کو کس طرح، اپنی ساری دولت، اپنی ساری عزت، اپنی ساری ناموس، اپنی ساری مرضی کو رب کے احکام کے سامنے قربان کر دینا ہے. میں اور آپ دعویٰ تو یہ ضرور کرتے ہیں، زبان سے کلمات ضرور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں. ہم نے سیاستدانوں کو بڑا بنا رکھا ہے، حکمرانوں کو بڑا بنا رکھا ہے، وقت کے چودھریوں کو بڑا بنا رکھا ہے، خود کو بڑا بنا رکھا ہے. بڑا بنا رکھنے کا معنی یہ ہے کہ رب کہیں تو اس کو نظروں میں چھوٹا کرتے ہیں، وہ کہیں تو بڑا کرتے ہیں. تو یہ دعویٰ جو سراسر ایک سچ بولی کی بولی تو سچ ہے کہ اللہ بڑا ہے، لیکن اس کی غمازی پر ہم جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. لیکن اس اکبریت کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میری گردن اسلام تسلیم خم کر دینا، اور اس قدرت کے اشارے پر، فرمان تو بہت دور کی بات ہے، حکم کا آنا تو بہت دور کی بات ہے، خواب میں بھی اگر اشارہ ہو جائے تو سب کچھ لا کر اس رب کے احکام پر قربان کر دینا، یہ جن زندہ و جاوید تصویر جو آج ہمیں منا کے اندر نظر آتی ہے، حرم میں نظر آتی ہے، صفا مروہ و عرفات و مزدلفہ میں نظر آتی ہے، اور ہمارے علاقوں کے اندر نہر اور قربانی کی صورت میں نظر آتی ہے، تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل کی یادگار ہے. آج ہم کچھ بات سیکھنے چلیں گے، لیکن صرف اس لیے نہیں، یقیناً ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن ان کی زندگی کے اثر کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اگر ان کی زندگی کا اثر اس طرح کا عمل جس طرح وہ کر گئے تو ویسا تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کی جھلک بھی اگر ہماری زندگی کے اندر نہ آئے تو پھر انبیاء کو پڑھنے کا فائدہ کیا باقی رہا، قرآن کو پڑھنے کا فائدہ کیا باقی رہا. ہم تقریر کو محض تقریر سمجھ کے بیان نہ کریں، اور ایک مجلس سمجھ کر صرف سن کر کھانا کھا کر رخصت نہ ہو جائیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ وہ کلمات جو سچے کلمات ہیں، جو نصیحت ہے آنے والے طوفان سے بچانے کے لیے، جو احتیاطی تدابیر ہیں، اس کو سننے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو کتنا درست کیا. ایک کرونا وائرس ہماری جان نہ لے جائے، اس کے لیے لائن لگا کر ویکسینیشن کی گئی، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، ہم خود کہتے ہیں کیجیے. ماسک کا استعمال ہوا، کرنا چاہیے، ڈسٹینس رکھا گیا ہے، کرنا چاہیے، احتیاطی ساری تدابیر رکھی گئی. لیکن میرے دوستو بزرگو، وہ سب سے بڑا عذاب جو دائمی ہے، اس کے لیے صبح شام قرآن ہمارے سامنے وہ احتیاطی تدابیر ذکر کرتا ہے، لیکن ہم اپنی دنیوی حوث کے اندر تجاہل عارفانہ، یعنی جان بوجھ کر جاہل بننا، سب کچھ سمجھ کر حق کو قبول نہ کرنا، یہ وہ غلط روش پر میں اور آپ چل رہے ہیں، کہ اس کی انتہا پھر یہ ہوتی ہے کہ جب قیمتی بات، اہم بات، اچھے لوگوں کی بات کو قدر نہ دینا، تو اللہ رب العالمین کا عذاب پھر اس صورت میں آتا ہے کہ پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، کہ سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن بندہ اسے اثر نہیں لے سکتا، بندہ اس سے فیض نہیں لے سکتا. تو لہذا میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور خود کی توجہ کو بھی یہاں پر مبذول کروں گا، کہ آج کا درس، درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول نے جو ہمیں نظام دیا ہے، جو دستور دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، لائف کے جو پریکٹیکل پرنسپلز دیے ہیں، وہ ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. ہماری زندگی کے اندر اٹھنے والے غم کے جذبات، خوشی کے جذبات، سستی کے جذبات، مستعد اور بیدار ہونے کے جذبات، جس قدر بھی جذبات میرے اور آپ کے اندر اٹھتے ہیں، حضور کی دی ہوئی شریعت وہ شریعت ہے کہ ہر جذبات میں اس کو کس درجے میں رکھ کر کس طرح اس پر عمل کرنا ہے، اس کی عملی شکل، اس کی عملی دستور، اس کے عملی طریقے کو بیان کرتی ہے، اور اسی کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں. کیونکہ ذوالحجہ کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، یہ قربانی محض یہ نہیں کہ آپ نے جانور لیا اور اس کو ذبح کر دیا اور گوشت کھا لیا، اس کے پیچھے کی بات کیا ہے. کسی دانا نے یہ بڑی پیاری بات کی کہ قرآن نے یہ بات اللہ رب العالمین جل وعلا نے قربانی کے ضمن میں اس بات کو ذکر فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بچا لیا اسماعیل کو اور دے دیا اس کے بدلے ایک بہت بڑا فدیہ. تو ہمیں وہ گائیں ذبح کرنا تو یاد ہے، اس کے پیچھے کا سبق یاد کیوں نہیں ہے، وہ تسلسل یاد کیوں نہیں، کہ قربانی کس مقصد کے لیے تھی، کیوں ہوئی تھی، کیا مقصد تھا. آج میں اور آپ معذرت کے ساتھ، جو اپنے زوم میں ہم نے دنیاوی خدا بنا رکھے ہیں کہ جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس سے ہم سہم جاتے ہیں، وہ شریعت کے خلاف بھی بات کر جائے تو ہم قبول کرتے ہیں. صوفیہ کے نزدیک خدا ہونے کا مطلب یہ ہے جس کی مانی جائے. اب میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ صبح شام ہم اللہ کی مانتے ہیں یا کس کی مانتے ہیں. علم کلام میں خدا کا ایک الگ معنی ہے کہ جو واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، اور علم تصوف میں پریکٹیکل لائف کے اندر، نفسیات کے اندر، کہ جس کی مان لی جاتی ہے وہی خدا ہوتا ہے، جس کی ہاں کے سامنے ہماری ہاں ختم ہو جائے، ہماری نہ ختم ہو جائے.
جس کی ناک کے سامنے ہماری ہاں ختم ہو جائے، جس کے حکم کے آگے پھر دوسرا کوئی لفظ ہمارے دماغ میں اترے ہی نہ، یہ ہے عبادت. میں اور آپ غور کریں، 24 گھنٹہ ایسی عبادت ہم سیاستدانوں کی کر رہے ہوتے ہیں، وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں کی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بات آ گئی جو قبول، یہ فلانے نے کہا، بھائی فلانے نے کہا ہے لیکن رب کے مقابلے میں کہا ہے، فلاں بل پاس ہوا ہے لیکن رب کی شریعت کے مقابلے میں پاس ہوا ہے، اور قل ان الصلاتی ونسکی ومحیایا، کربلا پڑھنے کا فائدہ کیا تھا، بدر کو سننے کا فائدہ کیا تھا، اگر ہر یزید کے سامنے گردن جھکانی تھی تو حسین تو آج بھی کربلا میں تنہا ہے، انہیں تو اپنے ساتھی اب بھی نہیں ملے. ہاں جلوس ہم نے کر لیا، سعادت ہے، ذکر ہم نے کر لیا، سعادت ہے، منقبت ہم نے کر لی، سعادت ہے، قربانی ہم نے کر لی، سعادت ہے، لیکن جو مقصد تھا، ابراہیم تو آج بھی منا میں تنہا ہے، کیا ہم ان کے طریقے پر آ کر ان کے ساتھ جڑ سکے؟ امام حسین تو آج بھی اپنے گود کے بچے علی اصغر کو لے کر تنہا ہے کہ یزید کے سامنے، کیونکہ حسین کسی بندے کا نام نہیں، کردار کا نام ہے کہ جو صرف رب کی مانے گا اور کسی کے نہیں مانے گا. یزیدیت کسی گندے وجود کا نام نہیں بلکہ گندی فکر کا بھی نام ہے جو رب کے مقابلے پر آئے گا، اور حسین وہ ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کو برداشت نہیں کرے گا. آج میں اور آپ اپنے اندر ڈھونڈیں، ہمارے اندر نام حسین لے کر یزیدیت سرایت کر گئی ہے، زبان پر نام حسین ہے، دل میں تو یزیدیت ہے، کہ جہاں ہمارا تھوڑا سا مقصد نکلا، تھوڑا سا فائدہ نکلا، تھوڑا سا ہمیں کوئی پراپرٹی کا فائدہ، دنیا کی ریلیف مل گئی، تو ہم اس سیاستدان کے پاؤں کے اندر ایسے فٹ آ گئے کہ جس طرح کے ایک چمڑے کے موزے کے اندر، ربڑ کے موزے میں ہر پاؤں فٹ آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو اللہ کہا لیکن اپنی مرضی کو اتنی ترجیح دی ہے کہ جہاں ہمارا فائدہ ہوگا ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے. مومن وہ نہیں ہوتا، مومن وہ ہوتا ہے جہاں رب کا حکم ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑا. یہ قربانی کا مقصد ہے، یہ قربانی کا حکم ہے. میرے دوست بزرگ، بات آگے لے جانا چاہتے ہیں ہم. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ایک بڑی برگزیدہ ذات ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے، کیونکہ قربانی یادگار ہے حضرت ابراہیم کی اور ان کے شہزادے حضرت اسماعیل کی، ان لوگوں کو سمجھنا پڑے گا پہلے، پھر آپ کو چھری پھیرتے ہوئے لذت آئے گی، پھر آپ اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے، پھر اس جانور کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ کے اندر وہ احساس اور پیغام بیدار ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عمل پیچھے جذبہ نہ ہو تو بیکار ہے، رسم بیکار ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے، رسم کہتے ہیں ایسی پینٹنگ، رسم جس میں صرف نقوش بنے ہوں. عبادت جب بنتی ہے کہ جب اس نقوش کے اندر اس کے مطابق کا رنگ آ جائے. تو زینت مکمل کب ہوتی ہے؟ کہ جب لکیروں کو پھیرنے کے بعد اس کو رنگ کے ساتھ آراستہ کیا جائے، جس طرح اردو میں کہتے ہیں رسم الخط، یعنی لکھائی کی لکیریں. تو رسم، رسم و رواج ہم جملہ کہتے ہیں، یہ بھی ہم اپنا تھوڑا سا اس معنی کو سمجھیں گے تو اپنی اصلاح کر سکیں گے. رسم کہتے ہیں ایسے کام کو کہ جس کے پیچھے بھی کوئی مقصد نہیں، اس کے بعد بھی کوئی مقصد نہیں، اور عبادت کہتے ہیں اس کام کو کہ جو اپنے پیچھے ایک مقصد رکھتا ہے اور اپنے بعد بھی ایک مقصد رکھتا ہے. تو اگر وہ مقصد جو پیغام آ رہا ہے وہ اگر ہم بھول جائیں تو چھری پھر گئی، گوشت کھا لیا، قربانی کر لی، لیکن سب دھرا کا دھرا رہ گیا، روزہ رکھ لیا، لیکن مقصد کہ یہ کون لوگ تھے، کیوں ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ چیز کیوں کی، کس چیز کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور ہم پر اس کو لازم کیوں کیا گیا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل مبارکہ کو اس قدر پسند فرمایا کہ رب فرماتا وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ابراہیم تو نے ایسی وفاداری دکھائی کہ وہ ترکنا، ہم نے باقی رکھ دیا اسے. علیہ فی الآخرین، تیری یاد کو اور ابراہیم تیرے عمل کو جو تو ماڈل بن کر آیا کہ رب کا بندہ کیسا ہونا چاہیے اور رب کے آگے سب کچھ پیش کرنے والا کیسا ہونا چاہیے. ابراہیم تو نے یہ قربانی آج سے 4000 سال پہلے منا میں دی تھی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے سورہ صافات کے اندر، اللہ فرماتا وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے بچا کر رکھ لیا ہے آنے والوں کے لیے تیری یاد کو اور تیرے ذکر کو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑا ہے ان کے ذکر کو، ان کی اداؤں کو. آنے والوں کے لیے کہ قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی، لیکن چھری پھیرنے کے ساتھ اس کیفیت کو بھی محسوس کرنا پڑے گا جو حضرت ابراہیم جس کیفیت سے دو چار تھے. ان حالات کو بھی ایک ذہن میں منظر کشی کرنی ہوگی کہ جس حالات سے حضرت ابراہیم گزر رہے تھے اصل میں لذت عبادت آئے گی اسی فکر سے جب حضرت ابراہیم کی وہ تاریخ ہمارے سامنے. اس مختصر سی تاریخی پہلو کو اور تمہید کو ذکر کرنے کے بعد وقت ہمارے پاس مختصر ہے، میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. پہلے ان کا مقام میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم کتنی برگزیدہ شخصیت تھی. جلدی جلدی صرف چند باتیں کہ رب نے اپنے اس بندے کی، جب انہوں نے رب کے حضور بندہ ہونا ثابت کر دیا نا، پھر قرآن نے جگہ جگہ ان کو سلام، رب نے پھر سلام کیا ان کو. ساری کائنات رب کو سلام کر رہی ہے، تقاضائے بندگی یہ تھا کہ بیٹا بھی قربان کرنے کے لیے لے آئے، رب کا حکم ہوا سب کچھ لے آئے، تو پھر فیضان بندہ نوازی یہ ہوا. ادھر بندگی تھی، ادھر سے بندہ نوازی تھی. اور بندہ نوازی کیسے ہوئی؟ رب نے فرمایا ابراہیم تو نے ہمارے حکم کو باقی رکھا، میں تیرے ذکر کو قیامت تک باقی رکھوں گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ صافات، فرمایا وہ ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. فرمایا ابراہیم تیری زندگی تیری سیرت کو ہم باقی رکھیں گے اور اپنے بندوں تک پہنچائیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور فرمایا ابراہیم آنے والوں کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے ان کو بتائیں گے کہ تقاضائے بندگی کیا ہوتا ہے، اور پھر عنایات بندہ نوازی ہم کس بندے کے اوپر کرتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، تم بنو ویسے. تو پھر دیکھیں رب کے حضور سے سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام ہو تم پر ابراہیم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی وہ بندے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنا دیدار کراتے اور ہدایت عطا فرماتے ہیں. اب غور کرنا ہوگا کہ سلام جن کے لیے آیا وہ حضرت ابراہیم، جن کے ذکر کو باقی رکھا گیا وہ ابراہیم. خدا کی قسم آج تک جو لوگ حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلے آج تک ان کا ذکر باقی ہو گیا. سارے صحابہ اہل بیت اولیاء اسی طریق پر رہے ہیں. بندہ چالیسویں کے بعد اپنے والد کو بھول جاتا ہے، لیکن ایسے ایسے اولیاء ہیں جو ہزاروں سال گزر گئے ہیں، مزاروں کے اندر موجود ہیں، دنیا ان کو نہیں بھولی. کیونکہ قرآن کا یہ وعدہ ہے، تم نے ہمارے حکم کو نہیں بھولا، ہم نے تمہارے ذکر کو باقی کر دیا. اب تمہارا ذکر ہمارا ذکر بنا، اب ہم تم سے پہچانے جائیں گے. تم نے ہمارا ذکر ایسا کیا کہ تم ہمارے ذکر کا سمبل اور علامت بن گئے. اب نام ہوگا حسین کا لیکن یاد خدا آئے گا، نام ہوگا علی کا لیکن یاد خدا آئے گا، نام ہوگا ابو بکر عمر عثمان کا یاد اللہ آئے گا. فرمایا نام ہوگا ابراہیم و اسماعیل کا لیکن یاد اللہ آئے گا. یعنی اللہ نے ان کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، اب وہ غیر اللہ ذکر میں نہیں رہے، ذات میں تو وہ بندے ہیں، رب اللہ ہے وہ بندے ہیں. ذات کا فرق ہو گیا، ذات میں ایک نہیں ہے لیکن ذکر میں ایک ہو گئے. ذات میں ایک کرو گے تو شرک ہو جائے گا اور ذکر میں جدا کرو گے تو کفر ہو جائے گا. یہ فرق ہے، یہ مزاج اہل سنت. ذات میں ایک نہیں ہے، وہ رب ہے یہ بندے ہیں، وہ معبود ہے یہ عابد ہے، ذات میں فرق ہے لیکن تعظیم اور حکم میں فرق نہیں ہے. ان کا ادب ہی اللہ کا ادب ہے. کسی سے پوچھا کہ آپ اپنے ابا کا اتنا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کہا ان کا ادب ہی اللہ کا ادب. کہا اپنی امی کا اتنا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کہا ان کا ادب ہی اللہ کا ادب ہے. تو جب میں نے کہا ابا اور امی کا ادب اللہ کا ادب ہے، تو غوث اعظم علی و چار یار و پنجتن پاک و انبیاء کا ادب اللہ کا ادب نہ ہوا؟ یعنی ان کے کہنے پر ہوا، رب کے کہنے پر ہوا، رب کے لیے ہوا. جو کام رب کے لیے ہو پھر وہ ان کا نہیں ہوتا، رب کا ہو جاتا ہے. اسی لیے منقبتوں میں دل میں کبھی انقباض اور قبض نہ لایا کریں کہ میں کسی بندے کا نام لے رہا ہوں. یہ قبض دل میں جب آتا ہے کہ جب آپ کو توحید سمجھ میں نہیں آتی. ورنہ دیکھیں یہ قرآن پورا ہے، رب کریم فرما رہا سلام علی ابراہیم. اب جب بندہ قرآن پڑھے گا اور یہاں پہنچے گا کہ رب نے بے نیاز مستغنی وہاب اور غنی رب نے حضرت ابراہیم کو سلام پیش کیا، مجھے بتاؤ خود بخود اس کے دل میں حضرت ابراہیم کی تعظیم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اگر ان کی تعظیم منع تھی تو ان کی تعظیم لاتا کون ہے؟ رب خود لاتا ہے. تو پتا چلا جب تعظیم آئے گی تو پھر ذکر بھی آئے گا, جب ذکر آئے گا تو یادیں بھی آئیں گی, جب یادیں آئیں گی تو نعت اور منقبت بھی آئے گی. بھائی کہاں فتویٰ اس پر لگا رہا ہے؟ یہ دیکھ, جب رب ان کا مقام بتائے گا تو پھر یہ سارے سلسلے تو خود اس کی علامت تو بنتے چلے جائیں گے. اور کی اب میں اس کو تھوڑا سا, کیونکہ بچے بیٹھے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا موضوع کو کھول رہا تھا سمجھانے کے لیے, عبادت کے لیے توجہ کیجئے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک جملہ سن لیجئے پھر آگے ہم چل جاتے ہیں. ذہن پر توجہ رکھیے گا, وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو کھولیں. ہم دیگر اور موضوعات پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن یہ بنیاد اور مغز ہے, اس کو چھوڑ دیں گے تو عبادتوں کا ذوق ختم ہو جائے گا. عبادت عربی زبان کا لفظ ہے. عبادت کرنے والا عابد, جس کی کر رہا ہے وہ معبود. کرنے والا عابد, عابد جس کی کر رہا ہے وہ معبود, اور جو فعل ہو رہا ہے وہ عبادت. تو یہ عربی زبان جو ہے, عربی زبان میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا معنی جلدی سے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہے. میر سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عربی زبان کی مشہور لغت کی کتاب التعریفات میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں. فرما اقصا, عبادت کا معنی کہ پہلے چیز کو سمجھو گے تو لذت پاؤ گے نا. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہم اللہ. تو بھائی عبادت کوئی فارسی زبان کا لفظ تو نہیں, میمنی یا پشتو زبان کا لفظ تو نہیں, عبادت تو ہے عربی زبان کا لفظ. اس کا معنی کیا ہے؟ جب معنی سمجھ میں آئے گا تب ہماری روح اس سے لذت پائے گی. تو عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے اقصى غاية الخضوع والتذلل, انتہائی اقصى, انتہائی درجے کی انکساری, عاجزی, اور انتہائی درجے کا اپنے آپ کو کسی کے آگے ذلیل اور حقیر کر دینا. تو یہ کام جس کے آگے ہوگا وہ معبود ہے, اور اس کام کو عبادت کہتے ہیں. اب سوچ لیجئے یہ کام ہم کس کس کے آگے کرتے ہیں. انتہائی درجے کی اقصى غاية الخضوع, انتہائی درجے کا دل کو جھکا دینا جس کے آگے. وہ تذلل, اپنا نسب بڑے خاندان کے ہیں, سیٹ صاحب ہیں, عالم صاحب ہیں, بڑی عمر والے ہیں, بڑے ماہر ہیں, سارے مرتبے کو بھلا کر خود کو اس کے آگے انتہائی ذلیل کر دینا, انتہائی حقیر کر دینا, اپنے آپ کو فنا کر کے اسی کے مرتبے کو یاد رکھنا. تو فرما انتہائی درجے کے دل کو نرم کر کے خشوع خضوع اور عاجزی سے پیش آنا, اور خود کو انتہائی درجے تک گھٹیا بنا دینا, گرا دینا جس کے آگے. تو یہ ساری ہے عبادت, اور جس کے آگے کیا جائے گا وہ خدا, وہ معبود ہے. یہ ہے تصور عبادت. تو کیا ہم رب کے حضور اپنے آپ کو بالکل گرا دیتے ہیں؟ نہیں, ہمیں تو اپنا لباس بھی یاد ہوتا ہے, لوگ ہمیں عبادت گزار کہیں یہ بھی یاد ہوتا ہے, ہمیں اپنا بینیفٹ یاد رہتا ہے. تو جب اپنے بینیفٹ یا اپنی تعریف یا اپنی شان یاد رہتی ہے تو یہ کون سی تذلل ہوا؟ تذلل تو کہتے ہیں ساری شانوں کو پیچھے پھینک کر خود کو گھٹیا کر کے اس کے آگے حقیر کر دینا. اب یہ کیا کہ 50 تو ہم نے اپنے آپ کو حقیر کیا, لیکن 50 ہماری گردن میں اب بھی سریا موجود ہے کہ میں تو بڑے خاندان کا ہوں, میں تو بڑا مالدار ہوں, میں تو 400,000 کا جانور لایا, میں تو 50,00,000 کا جانور لایا, اب بھی ہماری گردن کے اندر جو سریا موجود ہے. تو یہ عبادت نہیں بھائی, عبادت کہتے ہیں اقصى غاية الخضوع والتذلل, بالکل گڑ گڑا کر اپنے آپ کو حقیر کر دینا, اور ایسا حقیر کرنا کہ خود کا تصور بھی برا لگے اور اس کا نام لینے میں بندے کو شان محسوس. یہ ہے روح عبادت, ایسی نماز ہونی چاہیے. عبادت کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا؟ اب آگے دیکھیے, قربانی جو اتنی عظیم عبادت ہے, وقت مختصر ہے ہمارے پاس, پہلے ان ہستیوں کو جانیے کہ جن کے نام پر یہ قربانی ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. دنیا جانتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, آج ہم ان کا نام لینے جا رہے ہیں, چند قیمتی بات آپ سے کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ٹائٹل ملا ہے قرآن میں. دیکھیں سارے انسانوں کا رہنما جن کو بنایا وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے, پورے قرآن میں میری بہنیں اور میرے بھائی اس بات کو توجہ کریں, یہ سالڈ باتیں ہیں. یہ جو ہم اوپر دو دو صفحے کے رسالے پڑھ کے بھول رہے ہوتے ہیں نا, یہ پھول اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوتی. پہلے سالڈ چیزوں کو سمجھیں آپ, بنیاد کو سمجھیں اور غور کریں, پھر اس میں اگر پورا مکتب بھی پی جائے نا تو وہ آنکھوں سے اشارہ بھی نہیں کرتا. پہلے عبادت کے مغز کو سمجھیں آپ, اور تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے تو بندے کے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں, پگڑی کا شملہ اور اوپر ہو جاتا ہے, وہ اپنے مطلب کے لوگوں سے ملتا ہے, اس لیے کہ ہلکا ہے, بلبلا ہے, نیچے کچھ بھی چیز نہیں. اور جس کی بنیادیں عبادت کے مقصد کو سمجھتا ہے اس کی گردن پھر اٹھتی نہیں ہے, وہ اسی انکساری میں وہ لذت پا رہا ہوتا ہے, وہ اسی انکساری میں وہ اسی گمنامی میں لذت پا رہا ہوتا ہے جو اگلا شہرت کے اندر پسند کر. اس لیے پھر وہ نہ وزراء کو پسند کرتے ہیں. پرانے صوفیاء کو اگر آپ دیکھیں جو حکمران کے دربار پر جائے اس کے سے ملتے ہی نہیں تھے, تو وہ انکساری اور گمنامی میں, کیونکہ وہ جڑ اس سے گئے ہیں جس کا نام ہی سب سے بڑا ہے. وہ کہتے ہیں جس کی قطرہ سمندر میں گر گیا تو وہ قطرہ کہاں رہا, خود ہی سمندر ہو گیا. اور یہی قرآن نے کہا ہے کہ ہم تجھے باقی رکھیں گے ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات پہلے عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. یہ اتنی قیمتی اور اتنی عظیم ہستی ہے, ایک تو یہ سرکار کے دادا جان ہے. ساری خدائی کہتی ہے کہ دیکھو یہ اس بندے کا اسٹائل حضور کی طرح ہے, یہ صحابی کا اسٹائل حضور کی طرح ہے, اس اہل بیت کی فرد کے چہرہ حضور کی طرح ہے. ان کے لیے شان اور عظمت کی بات ہوتی ہے کہ یہ حضور کی طرح دکھتے ہیں. لیکن جب حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کس کی طرح دکھتے ہیں, تو فرما میں اپنے باپ ابراہیم کی طرح دکھتا ہوں. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء ہے, انبیاء کے دادا ہیں, رتبے میں ہمارا ہی آقا اعلی ہے فضیلت اور مقام میں. لیکن فضیلت و مقام میں ہمارے آقا افضل ہیں, لیکن وہ ذکر ابراہیم کا بہت کرتے ہیں ان کی عظمت کی وجہ سے. یہی بات آپ نیچے درجے میں آ جائیں, لوگ کہتے ہیں ابو بکر افضل ہے تو علی کیوں کرتا ہے, تو میں نے کہا جب محمد رسول اللہ افضل ہیں تو وہ ابراہیم کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا یہی افضل کی شان ہوتی ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے نا پھر وہ ہلے کی قدر کو جان لیتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ, افضل تو حضور ہی کی ذات ہے. انسانوں کو ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ جس کے حضور انسانوں کے الگ الگ رنگ, الگ الگ نسل, الگ الگ طبیعت, الگ الگ مزاج, جیسے ہر انسان کے ہوتے ہیں, ہر انسان یہ چاہتا تھا ایک ایسا بندہ مل جائے جس کے پاس ہر رنگ والا, ہر نسل والا, ہر مزاج والا, ہر بولی والا, ہر مختلف کیفیت والا آئے اور اپنے مقصد کی چیز کو لے جائے. تو قرآن نے وہ دو ذاتوں کو ذکر کیا ہے, ایک جناب محمد رسول اللہ کو, ایک حضرت ابراہیم کو. جیسا قرآن میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو اسوائے حسنہ بنایا ہے. توجہ کیجئے, لقد کان لکم, اللہ فرما رہے ہیں میرے بندوں تمہارے لیے, فی رسول اللہ میرے نبی کی زندگی میں اسوۃ حسنہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اسوۃ الف سین واو تاہا, اسوۃ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کی طرف لوگ احتجاج کریں. احتجاج سے مراد یہ کہ جس کی طرف لوگ محتاج ہو جائیں اس سے ادب و آداب و اخلاق لینے کے لیے. تو انسان کی طلب مختلف, رنگ مختلف, مزاج مختلف, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تنہا لیکن اربوں لوگوں کے مختلف مزاج, مختلف رنگ, مختلف نسل ہونے کے باوجود وہ تمام لوگ اپنے اپنے درجے میں اگر وہ اپنی طلب کہیں پاتے تو حضور کی ذات میں. قرآن نے اگر کسی کی زندگی کو توجہ کیجئے گا, سونے کے پانی سے لکھنے والی بات میں عرض کر رہا ہوں, یہ نہیں بات ہے اس لائق, قرآن نے اگر کسی کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا اور سارے انسانوں کا امام کہا, تو قرآن میں یہ لفظ صرف دو ذاتوں کے لیے اسوہ حسنہ آئے ہیں, ایک جناب رسول اللہ کے لیے, ایک حضرت ابراہیم کے لیے. ان کا مقام آپ سمجھیے تو آپ کو قربانی کا مزہ پتا چلے گا, یہ اتنی برگزیدہ ذات ہے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, توجہ کیجئے گا. سورہ مریم میں ارشاد ہوا, میری بہنیں توجہ کریں, ان موضوع کو بھی سننے کی عادت ڈالیں, ان موضوع کو بھی سمجھنے کی عادت ڈالیں تو علم پختگی آئے گی. سورہ مریم میں اللہ نے کیا کہا, اللہ فرماتا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, ذکر کیجئے ابراہیم کے بارے میں. ذکر کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم کے بارے میں، یعنی اللہ خود دعوت دیتا ہے کرو میرے ابراہیم کا ذکر، وذکر وذکر فی الکتاب ابراہیم، یاد کیجئے، ذکر کیجئے، ان کا نام لیجئے، ان کا چرچا کیجئے، فی الکتاب ابراہیم، آپ کتاب میں ہمارے ابراہیم، جو اس کتاب کے اندر ہمارے ابراہیم کا ذکر ہے اس کو بتائیے لوگوں کو، کیوں؟ انہ کانا صدیقا نبیا، اس لیے کہ وہ بہت سچے تھے اور بہت اعلی نبی تھے، صدیق، انہ کانا صدیقا نبیا، یہ بہت بڑی صفت حضرت ابراہیم کے ذکر کی گئی، صدیقا نبیا، صدیق، صدق کہتے ہیں سچ کو، صدق، صدیق نہیں، صدق، سواد دال کا صدقہ، یہ مقابلے میں آتا ہے کذبہ کے، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، جھوٹ کہتے ہیں جو چیز خلاف واقع نہ ہو، جو چیز جیسی ہے ویسے بیان کر دینا یہ صدق ہے، جو چیز جیسی ہے ویسے بیان کر دینا یہ صدق ہے، صدق اعلی مقام ہے، جو چیز جیسی ہے ویسی بیان کی، مضمون مقصد وہی بیان کیا لیکن کچھ نقشہ تبدیل کر دیا تو وہ جھوٹ سری تو نہ ہوا لیکن یہ کمال کا سچ بھی نہ ہوا، کمال کا سچ یہ ہے کہ جس کو اردو زبان بھی سمجھانے کے لیے وہ لگتا ہے، یعنی جو چیز امر واقع، جو چیز جیسی ہے ویسے اس کو بیان کر دینا ہو بہو، یہ صدق ہے، اس کا معنی یہ ہے، ایک مزید صدق ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسے بیان کر دو، صدق، صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والا، صدیق، یہ اعلیٰ درجہ، صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا، اونچا درجہ اس سے، صدیق جو جھوٹ نہ بولے، صدیق جس سے جھوٹ بنے ہی نہ، یہ منتہا، وہ سمجھ رہے میری بات آپ، صدیق جس سے جھوٹ بنے ہی نہ، انہ کانا صدیقا نبیا، کہ ہمارا ابراہیم سچا نبی تھا اور صدیق تھا، صرف اس کی بول میں صداقت نہیں، اس کی عمل و حرکت میں بھی صداقت تھی، جو اس نے کیا سب سچ تھا، اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس کے رستے کو پکڑ لو، یہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی۔ اب آ جائیے سورہ ہود میں، سورہ ہود آیت نمبر 75 میں، ایسی شان آپ نے کسی کو سنی ہے تو بتائیے گا، اب اللہ کیا فرما رہا ہے، انا ابراہیم، بے شک میرا ابراہیم، لحلیم، بہت مردبار ہے، اواہ، بہت رحم دل ہے، منیب، سب کو چھوڑ کر میرا ہونے والا ہے، تین صفت ایک آیت میں ان کی بیان کی ہے، کاش ہم علم حاصل کریں، اس لذت کو سمجھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، توجہ کیجیے آپ، بہت سادے اردو میں بات کر رہا ہوں، کوئی مشکل تقریر نہیں، حضرت ابراہیم کا تعارف قرآن سے ہو رہا ہے، دیگر دنیا کی چیزیں مشکل ترین آپ سمجھ لیتے ہیں، بہت سادہ سی بات، اللہ نے تین شان حضرت ابراہیم کی بیان کی، حلیم، اواہ، منیب، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، بردبار اس کو کہتے ہیں جو دشمن اس کے متھے لگے اور اس کو چھوڑ دے، اس کی گردن پکڑ کے توڑ سکتا ہے لیکن پھر بھی توجہ نہ کرے، جس میں چھچورا پن نہ ہو، جس میں برداشت ہو، اور نبوت کی بنیادی حلم ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے، اور یہی آل محمد میں چلا آیا تھا، یہی امام حسن میں آپ جلوہ دیکھیں گے اس کا، یہی حضرت حمزہ میں اس کا جلوہ دیکھیں گے، حضرت عباس میں جلوہ دیکھیں، کربلا میں امام حسین میں جلوہ دیکھیں، یہی آئیے امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، ان کی زندگیوں میں اپنے دادا جان حضرت ابراہیم کا یہ فیض دیکھیں، انتہائی بردبار، ہاتھ اٹھائیں تو ہارون رشید کا بیڑا غرق ہو جائے، لیکن کچھ بولا ہی نہیں، ایک آواز حضرت حسین اٹھاتے تو یزید کا بیڑا غرق ہو جاتا، لیکن کچھ بولا ہی نہیں، سب رب پر چھوڑا، اس لیے کہ وہ جان رہے تھے کہ سب ادھر سے ہو رہا ہے تو پھر ہم نے بھی کوئی شکایت نہیں کرنا، جب وہ بولے گا تو بولیں گے، جب وہ نہیں بولے گا تو پھر ہم ایسے چلتے رہیں گے، یہ کامل ابدیت ہے میرے دوست، فرمایا حلیم، انا ابراہیم، سورہ ہود پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، انا ابراہیم، یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے، اپنے اندر یہ ادائیں لانی ہیں، وہ تو ہیں ایسے لیکن ان کے نام سے ہم تاثیر لیں، انا ابراہیم الحلیم، میرا ابراہیم بہت بردبار ہے، جس کام میں لگ گیا نا، لوگ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، لوگ دھتکاریں، وہ پرواہ نہیں کرتا، جو کام ٹھیک ہے وہ اس پر لگ جاتا ہے، نہ وہ کسی کی داد و تحسین واوا کی پرواہ چاہتا ہے کہ لوگ میری واوا کرے، نہ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ اس کی بات کرتا ہے، سیدھے راستے پر رہتا ہے، جو حق ہے وہ بولتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے. اور ایک زمانہ آ گیا کہ لوگوں نے کہا ابراہیم ہی ٹھیک ہے. اس لیے لوگوں کے مزاج پر پالیسیاں نہ بناؤ. ایسی تبلیغ خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں جو بندہ دیکھ کر پوڑی باندھو. وہ تبلیغ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے جو قرآن اور مزاج و سنت کے مطابق. فرما اواہن، بہت رحم دل ہے، منیب. اور بہت ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارا ابراہیم جو ہے وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے. ایک قرآن کی آیت ہے سورہ نمل کے اندر، ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم تنہا پوری امت تھا، قانتا للہ حنیفا، اللہ تعالیٰ کا مطیع تھا اور یکسوئی سے رب کی طرف آنے والا تھا. اور فرما ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ وہ شکر، وہ ہر لمحہ اللہ کے شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کے لیے. اجتباہ، اللہ پھر فرماتا ہے جب اس نے یہ کام کر کے دکھایا کہ ہمارے راستے پر رہا، فرما اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، تو پھر ہم نے انہیں چن لیا، ہدایت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کے لیے چن لیا. یہ چار آیات میں نے آپ کے سامنے مختلف جگہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر کیا. اب آئیے آگے کے موضوع کے لیے جو ہمارا مقصد ہے، اس پر ذرا توجہ کریں. چہرے پر سناٹا نہ لائیں، اپنے وقت کی قیمت کو جانیں. آپ مجمع میں آ چکے ہیں اور آپ گفتگو ہی سن رہے ہیں. ہم سے ہاتھ ملانے کے ذوق میں بیتاب نہ ہو، جو ہدایت ہے اس میں بیتاب ہو جائیں. ہاں، اس کی طرف ذرا توجہ رکھیں اور چہرے پر تازگی لائے. کوئی سنسکرت میں بات نہیں ہو رہی، کوئی فارسی میں بات نہیں ہو رہی، ورنہ کیا فائدہ ہوگا؟ دماغ بند کر کے بیٹھیں گے. کھولیں، بخار بھی ہوتا ہے پھر بھی نوٹ یاد رہتے ہیں، کاروبار یاد رہتا ہے، رہنا چاہیے ورنہ کیسے گزارا ہوگا. تو بندہ جس مقصد کے لیے آتا ہے اس مقصد کی طرف ذرا توجہ کرے. میرے دوستو بزرگوں، اب آپ غور کیجئے، سورہ صافات میں قربانی کا پورا واقعہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے علاقے میں ہوئی بابل کے اندر جہاں سارا خاندان بتوں کی پوجا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جان چھڑائی، ان کے سامنے حجت قائم کی، توجہ کرنا، پوری حجت قائم کی، ان کو سمجھایا. جب بات نہ بنی سارے خاندان کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے برادری کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا. اور یہ جملہ آپ نے شاہ فرمایا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جاتا ہوں اپنے رب کی طرف جو یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. یہ سورہ صافات میں، یعنی یہ پورا مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے آپ کی پیدائش سے لے کر. اس چیز کو ہم تھوڑا موقوف کرتے ہیں وقت نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اپنی قوم کو جب پوری انتہا کر دی آپ نے، تو کون اپنے عزیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ کون محلے کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ کون وطن کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، توجہ کیجئے، یہ قربانی کی روح ہے، مقصد ہے، پیغام ہے. قوم نے جب ماننے سے، اللہ کی ماننے سے انکار کیا، تو پھر فرمایا تمہارے سے میری، خون تمہارا میرا ایک ہے، علاقہ ہمارا ایک ہے، لیکن میں رب پر اس خون کو بھی قربان کروں گا، علاقوں کو بھی قربان کروں گا. اور فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں تمہیں سب کو چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر، برادری کو چھوڑ کر، عزیزوں کو چھوڑ کر. کدھر جا رہا ہوں؟ الی ربی، ادھر جاؤں گا جہاں میرا رب مجھے چاہے گا اور میں اپنے رب سے ملنے جاؤں گا. تمہیں چھوڑ کر اکیلا رہوں گا، لیکن رب کے لیے رہوں گا. تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں کہ تم رب کی نافرمانیاں کرتے ہو اور پھر کہتے ابراہیم ہماری بات مان، تو ہمارا بچہ ہے، تو ہماری برادری کا ہے. انہوں نے کہا برادری گئی ایک طرف، تمہیں میں نے سمجھا دیا، اب میں اپنی برادری، خاندان سب کو چھوڑ رہا ہوں. ایسا مسلمان کوئی بنے گا؟ جو بنے گا اسی کو جنت ملے گی. جنت لڈوؤں میں نہیں ملتی، ایسا ورنا پڑتا ہے، اللہ کے لیے پھر چھوڑنا پڑتا ہے. فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں، آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا. ربی حب لی من الصالحین، جب آپ جا رہے تھے تو رب کے حضور دعا کی، پورا قرآن قصہ بیان کر رہا ہوں، سورہ صافات پڑھ رہا ہوں میں، سورہ یاسین کے بعد. ربی حب لی من الصالحین، دعا مانگی، اے میرے رب مجھے ایک نیک بچہ عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، اب سننا یہاں پر، فرمایا ہم نے اسی وقت ابراہیم کی اتنی بڑی قربانی، لوگ کہتے جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا دعائیں قربانی کے بعد قبول ہوتی ہے، ادھر حرام کھا رہا ہے اس حرام کو چھوڑنے کی قربانی نہیں دی، تو نے کوئی نیک کام شروع ہی نہیں کیا تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت ابراہیم نے دعا اس وقت کی جب اپنا بندہ ہونا ثابت کیا، بندہ ہونا ثابت کیا، چھوڑ دیا سب کو، اور جب نکلے تو اس وقت آپ کی عمر 88 سال، 88 ایئر علماء نے لکھا ہے، یہ 82 ایئر تھی، اور آپ نے اس وقت دعا کی ربی حبلی من الصالحین، آپ کے نکاح میں اس وقت میری ماں سیدہ حاجرہ تھی، اور کہا یا اللہ مجھے ایک پیارا سا بچہ عطا فرما دے، رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، رب نے فرمایا تو نے وہ کام کر دیا ہے، تیرے عمل نے تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو تھے نا میرے لیے ابراہیم، تو نے اپنے عمل سے اس کو سچا کر دیا، اپنے عمل سے اس کو بولیے سچا کر دیا، تو نے صرف اللہ اکبر کہہ کر کسی اور کے آگے گردن نہیں جھکائی، جب تو نے اللہ اکبر کہا تو اپنے عمل سے پھر قربانی دی، اللہ نے فرمایا پھر اس کا انعام سن، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی ابراہیم کو ایک ایسے بیٹے کی کہ ابراہیم خود بھی حلیم تھا، بیٹا بھی حلیم عطا فرمایا، بغلام حلیم، دعا کی یہاں سے پتا چلا، دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، حرام کو چھوڑنا پڑے گا، نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو چھوڑ کر اپنی سچائی کا ثبوت دینا پڑے گا کہ مولا میں نے تجھے رب مانا ہے، تیری ہی بات مقدم ہے، لہذا میں نے یہ مال کی فراوانی، عزت کی فراوانی چھوڑ دی، کیونکہ یہ حرام تھی، تیرے مقابلے پر تھی، رب فرماتا ہے تو نے یہ قربانی دے دی، اب تو نے اپنے آپ کو میرا بندہ ثابت کیا ہے، اب تیرے نام کو بھی قیامت تک باقی رکھوں گا، اور اس خشک زمین سے تیرے لیے چشمے جاری کر دوں گا، ادھر حرام کام بھی ہو رہا ہو اور سارے معاملات بھی چل رہے ہوں، بدعقیدگی بھی ہو، اور پھر کہے جی سورہ مزمل بھی پڑھوا لیتے ہیں، فلاں کے گردے صحیح کر دیتے ہیں، فلانے کا کینسر صحیح کر دیتے ہیں، میں نے کہا کینسر تو کوئی ہندو عامل بھی کر سکتا ہے، یہ دم درود سلسلے جو شرعی ہے قرآن کے اعتبار سے وہ تو معتبر ہے، لیکن ہم صرف کسی کے دم سے سروکار نہ ہو کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا کیا پڑھ رہا ہے، ہم صرف اپنا بینیفٹ دیکھنا چاہیں تو کتنے ہندو ہیں جو پیلیا اتار دیتے ہیں، کتنے ہندو ہیں جو جادو اتار دیتے ہیں، تو کیا ہم اپنی حوث میں اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے پھر بھلے وہ ہندو ہو تو ہم اس کو بھی مان لیں؟ نہیں میرے دوستو، عقیدہ پہلے ہے، دین پہلے ہے، ہماری ضروریات باپ کی ہے، حضرت ابراہیم نے اپنی ضروریات کو چھوڑ کر کہا یا اللہ میں تنہا ہو گیا اور میں تیرے بغیر تنہا کیسے ہو سکتا ہوں، یا اللہ مجھے میرا ہمسر میرا بازو عطا فرما، میں بوڑھا ہو گیا، 88 سال میری عمر ہو گئی مولا، میرا کوئی بیٹا ہو جو میرا سہارا بنے، اللہ اکبر، جس کو میں اپنی سینے کی امانت دے دوں، جو میرے جانے کے بعد تیرے دین کو باقی رکھے، اور اشارہ تھا کہ اسی اسماعیل میں محمد رسول اللہ آئیں گے، رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم تو نے اپنے عمل سے اپنا سچا ہونا ثابت کیا، صرف زبان نہیں تیری زبان بھی سچی تھی، اور ویسے ہی تو نے کر کے دکھایا کہ تو نے اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی جان، اپنی موت، اپنی زندگی سب ہمیں دے دی، تو پھر دیکھ ہم تیرے کیسے ہوتے ہیں، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، فرمایا تنہا ابراہیم، کہاں نمرود کی پوری سلطنت، کہاں تنہا حضرت ابراہیم، فرما فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے پھر بردبار حوصلے والا ہمت والا بیٹا اسماعیل دے دیا، اب آگے کیا فرماتا اللہ سنیے، فلما بلغ معه سعیا، بیٹا جب باپ کے ساتھ اتنا بڑا ہو گیا کہ دوڑ دھوپ کر سکے، باپ کے ساتھ چل سکے، قرآن بھی کیا قصہ، فلما بلغ معه، جب اس کا بچہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ہوا، السعیا، کہ باپ کے ساتھ ہمت کر سکے، باپ کے ساتھ کام بٹا سکے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال ہو گئی، کتنی جی بولیے، اس ہمت پر پہنچ گیا، اور جب بچہ 13-15 سال کا ہو تو باپ کو اس سے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، یا اللہ حضرت ابراہیم کے صدقے ہمیں بخش دے، اللہ، اولاد جوان ہوتی ہے نا تو باپ کو امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں،
کہ یہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا ساتھ بنے گا، میرے خاندان کا نام اس سے چلے گا، میرا علم اس سے چلے گا، میرا دین اس سے چلے گا. بیٹا دیا اتنی قربانی کے بعد، اب جب بیٹا قرآن کہتا فلما بلغ ما اسا گیا، بیٹا جب اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کام شام کر سکے، یعنی 13-14 سال کے جب اسماعیل ہو گئے، تو اس وقت اللہ نے خواب دکھا دیا، ایک اور ایک امتحان آ گیا. اب یہ بات ہو رہی ہے، توجہ، وقت مختصر ہے ورنہ میں قرآنی وہ آیات پڑھتا. حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے نا، اس وقت رب نے ایک اور حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ اٹھو یہاں سے. آپ ملک شام میں تھے، شام، توجہ چاہتا ہوں میرے بڑے بھائیو، وقت کی قیمت کرو. شام میٹھے چشمے کی زمین ہے، زیتون وہاں ہوتا ہے، خوبصورت موسم ہوتا ہے. اللہ حضرت ابراہیم کے صدقے وہ بلد انبیاء میں امن پیدا کرے، اور خدا اسرائیل کا بیڑا غرق کرے، کیونکہ اسرائیل شام کا حصہ ہے. شام پہلے بہت بڑا تھا، یہ سارے مصر یہ سب اس کے علاقے کے اندر تھے، یہ انبیاء کی زمین ہے. خیر، وقت نہیں ورنہ موضوع میں اس طرف لے کر جاتا. جب حضرت اسماعیل حضرت سیدہ ہاجرہ کی گود میں 6 مہینے کے ہی تھے، تو رب نے فرمایا یہ ہری بھری اور خوبصورت لالہ زار والی جگہ چھوڑ اور جا اس بستی کی طرف جو وادی غیر عزیز ذرا، یعنی ایسی وادی کی طرف اپنے بچوں کو لے جا جو وادی ایسی جہاں زمین پر سبزہ بھی نہیں اگتا، یعنی مکہ. آج بھی آپ مکہ چلے جائیں، ابھی تو بنا ہوا ہے نا، لیکن آپ پرانی تصویریں دیکھتے ہیں جو ایک فرضی بنی ہوئی ہے، وہ تو صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، اس میں ہریالی کہاں؟ بھائی ریت میں کبھی پودا آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسی جگہ پر لے جا جہاں ہمارا گھر تھا، اس کو تلاش کر ابراہیم، اور وہ وادی وہ ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لے جا اور اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر آ. گود کا بچہ اسماعیل، حضرت ابراہیم وہاں سے گئے. اتنا لمبا سفر ہوائی جہاز میں نہیں ہوا، کہاں شام کہاں مکہ، اپنی بیوی کو لے کر وہاں پر پہنچے. اور آپ کی بیوی کوئی باندی نہیں تھی، بادشاہ کی شہزادی بیٹی تھی، لیکن جب حضرت ابراہیم کے نکاح میں آئی تو شوہر کے نظریے پر ایسی گئی، جو میری بہنوں کے لیے درس ہے کہ شوہر اگر دین کے راستے پر ہو تو یہ نہ دیکھنا کہ میرے باپ نے مجھے کیسے ناز و انم سے پالا تھا. حضرت ہاجرہ بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، لیکن جب حضرت ابراہیم کے نکاح میں آئی تو اللہ کی راہ میں وہ قربانیاں دی ہیں آپ نے، کہ اب آپ دیکھیں کہاں کہاں پر حضرت ابراہیم تنہا، مکان بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ہاجرہ ایسی مومنہ ہے کہ لوگ گھر مکان دیکھ رہے ہیں، میرے شوہر کے پاس اللہ کی یاد اور سچی چیز ہے جس پر ہزار، سچا نظریہ ہے، میرا شوہر سچا ہے. آج شادیاں کر دی جاتی ہیں جی پیسے والے سے کراؤ، میں نے کہا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جی چھوڑیں شاہ صاحب. میں نے کہا اس لڑکے کا کردار کیا ہے؟ کہنے کہ جی چھوڑیں شاہ صاحب. میں نے کہا یہ نہیں ہوتا، دین میں پہلی چیز مال نہیں. نہ لڑکے والے لڑکی کو جب دیکھنے آئیں تو یہ نہ دیکھیں کہ اس کا باپ کیا کماتا ہے، اور لڑکی والے کتنے امیر ہیں، یہ تو گندی فکر اور غیر اسلامی اور ہندوانہ فکر ہے. یا لڑکے والے لڑکی کے گھر جائیں، یا لڑکی والے لڑکے کو دیکھیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لڑکا کماتا کیا ہے، کرتا کیا ہے. ایک متوازن طریقہ ہونا چاہیے، لیکن پہلی چیز نبی پاک نے فرمایا دین دیکھیں، دین، کہ لڑکی کتنی دیندار ہے اور لڑکا کیسا دیندار ہے، یعنی اس کو اللہ رسول سے کیسی حیا ہے. وہ اللہ رسول کو مان کر پابندی شریعت کی رکھنے کو پسند کرتی ہے، یا انگریزوں کے راستے پر چلتے ہوئے ہر چیز کو وار دیتی ہے؟ تو پھر اسلام یہ کہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اصل مال، اصل حسن دین ہے. حضرت سیدہ ہاجرہ بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، حضرت ابراہیم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ کو دیکھیں، میری ماں کو، اور نبی پاک کو دیکھیں. تو ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے دین اور نظریے کو دیکھا ہے. آج ہم خوار اس لیے ہیں، ہماری نسلیں آگے برباد اس لیے ہیں. مال ہونا اچھی بات ہے، بڑا خاندان ہونا اچھی بات ہے، کاروبار ہونا، نفیس کی نہیں دے رہے، مفہوم مخالف نہ نکالیں، مال بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، نور لنا نور. لیکن اگر لڑکا عزت دار اتنا حلال کما لیتا ہے کہ بیوی کو رکھ سکے، بیوی کو
رکھ سکے اور عقیدہ اور اخلاق کا ہے. لڑکی کے گھر والے لڑکی پارسا، سیدہ زہرہ، سیدہ عائشہ قرآن و سنت سے محبت کرنے والی تابع ہے، تو دین نے کہا اصل یہی حسن ہے اور یہی مال ہے. حضرت خطیب حضرت سیدہ حاجرہ سے ہی ہوا. اب آپ دیکھیں حضرت حاجرہ کو لے کر آپ ملک شام سے آئے کہاں پر؟ مکہ آئے. مکہ آئے وہاں چھوڑ دیا، ایک درخت بھی نہیں میرے بھائیوں بہنوں کہ جس کے درخت کے نیچے چھوڑے، کس کے سائے میں رہنا، وہاں درخت ہی کہاں. وہاں تو جہاں تک نظر ڈالیے ریت ہی رہتے، اور کیسی ریت، اوپر سے سورج دماغ اور کھوپڑی کو پکا رہا ہے، ریت آگ بنی ہوئی ہے. وہیں چھوڑا جانے لگ گئے. بیوی نے کہا کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ خود چھوڑ رہے ہو؟ اللہ نے کہا ہے. کہا اللہ نے کہا ہے. پھر کہا جائیے صبر والا پائیں گے آپ. چھ مہینے کا بچہ، اب یہ چھ مہینے کا بچہ جب 13 سال کا ہو گیا، ادھر حضرت ابراہیم آئے اپنی اہلیہ سے، کیونکہ دوسری شادی آپ نے فرما لی سیدہ سارہ سے. پہلا بیٹا جو پیدا ہوا ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13-14 سال بڑے ہیں، دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، ایک حضرت حاجرہ سے ہیں حضرت اسماعیل، ایک سیدہ سارہ سے ہیں حضرت اسحاق. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے 14 سال چھوٹے ہیں، 14-15 سال چھوٹے ہیں، کیونکہ پہلی شادی آپ کی حضرت سیدہ حاجرہ سے ہوئی ہے. اب سیدہ حاجرہ کو لے کر آئے مکے کے اندر اور وہاں چھوڑ دیا. اب جب دوبارہ گئے ہیں بچوں اور بیوی کو دیکھنے کے لیے، تو رات کو سو گئے، بیٹا 13 سال کا ہے. اب ادھر ایک قبیلہ آ کر آبادی کی کوشش بھی کر رہا ہے، بیابان کے اندر بیوی بچوں کو چھوڑ آیا. رب نے جو کہا وہی کیا ابراہیم. رات کو سو رہے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں. یہ خواب آپ نے دیکھا تھا 8 ذی الحجہ کو، توجہ ہے آپ کی، 8 ذی الحجہ یعنی اسی مہینے کی 8 تاریخ، 3 دن کے بعد جو قربانی ہوتی ہے، 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا رات کو. صبح ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3rd دن جو یوم نحر تھا یعنی 10 ذی الحجہ کو، اپنی بیگم سے کہا کہ بیٹے کو ذرا تیار کرو، میں اس کو ذرا باہر لے جا رہا ہوں. سیدہ حاجرہ نے حضرت اسماعیل کو باپ کے حوالے کیا، اور باپ کے ساتھ جب باہر نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے سے کہا، بیٹا ایک بات کہوں تم سے. اب آپ دیکھیں باپ بن کے اس کو ذرا سوچئے. قال یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ نبی ہے، نبی کا خام حجت ہوتا ہے. فنظر ما ترا، تیرا کیا ارادہ ہے اس بارے میں، تیرا کیا ارادہ ہے اس بارے میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حضرت اسماعیل سے اجازت لے رہے ہیں، وہ تو حکم خواب میں ہوا ہے، آپ خواب کو پورا کرنے جا رہے ہیں، لیکن بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نے میری جھولی میں پرورش پائی اور جس کو میں نے رب سے مانگا تھا اور جس کی بشارت میرے رب نے فرمائی تھی کہ وہ غلام حلیم، آج اس کے حلم و بردباری کا امتحان ہے. وہ بیٹا جس نے حاجرہ کا دودھ پیا، ایسی عظیم خاتون کا جو سیدہ حاجرہ کے گود میں پلا، ابراہیم کے کاندھوں پر بیٹھا. آج ابراہیم علیہ السلام، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فنظر ما ترا، بیٹے کی دینی عظمت کو پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو بیٹا آگے کیا کہتا، قال یا ابتی، تو بیٹے نے آگے سے کہا، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، تو پھر وہی کریے جو اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے. آگے سے مزید حضرت اسماعیل بغلام حلیم، اس کو قصہ نہیں اپنے اوپر تاری کریں کہ ہم کتنے باغی ہیں رب کے اور اللہ کے پسندیدہ بندے کیسے ہوتے ہیں. فرما ابا جان جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کیجئے، لیکن ابا جان آپ گھبرائیے گا نہیں، بچہ اپنی طرف سے تسلی دے رہا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ گھبرانا نہیں، اللہ نے اگر چاہنا انشاءاللہ تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ہاں ابا جان، میرے ہاتھ کو ذرا سختی سے باندھ رہا، میرے پاؤں کو ذرا سختی سے باندھ رہا، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپ جاؤں اور خون آپ کے بدن پر آ جائے، پھر کوئی ایک امتحان کھڑا ہو جائے. فرمایا انشاءاللہ من الصابرین. یعنی یہاں پر ایک اور درس دیا حضرت اسماعیل نے، فرمایا کہ آپ مجھے پائیں گے لیکن میری کوئی ہمت نہیں، جب میرا رب چاہے گا. من الصابرین یعنی یہ صبر میں، بیٹا دے کے کس طرح باقوال ہے. فرمایا اگر میں کامیاب بھی ہو گیا نا اس میں، تو اس میں ابا جان میرا کوئی کمال نہیں، انشاءاللہ من الصابرین، میرا اللہ ہی ہے جو اپنے فضل سے مجھے صبر دے دے گا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں کہ میں نے چار رکعت پڑھ لی تو میں نے 400,000 خرچ کر لیے، تو میں نے فلانا کر لیا. فرما نہیں، صبر بھی ہوگا تو وہی کرائے گا، اس میں میرا کوئی کام نہیں. قرآن آگے دیکھیں کہ قریب قریب لے جا کر بات کر رہا ہے اللہ رب العالمین. فرما فلما اسلما، پھر جب دونوں نے تسلیم سر کو خم کر دیا، سر اطاعت کے لیے سر کو جھکا دیا، وطلح الجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا. اور حضرت سیدنا، یہ مورخین اور تاریخ نگاروں نے اور بزرگوں نے میرے دوست و بزرگوں اس بات کو لکھا کہ جس وقت آپ نے اپنے اس بیٹے کو لٹایا تو بوقت ذبح آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا، اور آپ بے فکر رہیے میں تڑپوں گا بھی نہیں. یعنی چھری جب میری گردن پر چلے گی میں تڑپوں گا بھی نہیں، کیونکہ تڑپنا ہوگا کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں بالکل صحیح رہوں گا. کہ قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میں پیدا بھی اسی کے نام پر ہوا، کٹا بھی اسی کے نام پر. تو حضرت اسماعیل نے یہ کہا کہ ابا اللہ نے اگر چاہنا تو میں زمین پر ایڑی نہیں رگڑوں گا، میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا، کیونکہ میں کٹ رہا ہوں خدا کے نام پر تو خوشی خوشی مرضی سے جاؤں گا. یہ تو تڑپنا تو جب ہوگا، پھڑکنا جب ہوگا، جب میں جان چھڑانا چاہ رہا ہوں گا، جب میں جان ہی رب کے لیے دے رہا ہوں مرضی سے، تو تڑپنا نہیں ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا کہ امام علی مقام امام حسین کو جب اس ملعون نے ذبح کیا کربلا میں، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ بالکل ایک لکڑی کے مانند لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے بدن پر لرزہ نہیں آیا. یعنی آپ نے اپنے اس دادا کی سنت پر عمل کیا کہ یہ سر کٹا ہے رب تیرے نام پر اور میں خوشی خوشی سر کٹا رہا ہوں. یہ کتابوں میں موجود ہے میرے دوست. حضرت حسین کو جب شمر ملعون نے آپ پر چھری پھیری تو آپ کا بدن پھڑکا نہیں، آپ نے آپ کو آپ نے روک کر رکھا. اور یہی حضرت اسماعیل جو آپ کے دادا ہیں، انہوں نے یہ روک کر رکھنا تسلیم اور مرضی کی طرف تھا، ایسی استقامت کی طرف تھا کہ پھڑکنا تو جانور جب کرتا ہے کہ جناب وہ بھاگنا چاہتا ہے آپ سے، اس کی مرضی نہیں ہوتی، کراہیت ہوتی ہے. اور ایسے ہی ہوا جب ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ سرکار نے حجت الوداع کے اندر جب اونٹوں کو ذبح کیا تھا، ابو داؤد میں روایت موجود ہے 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، 5-5, 8-8 اونٹ خود آتے تھے اور گردن کو اسے اٹھا کر رکھتے تھے. سرکار نہر کرتے وہ تڑپتے نہیں، ایسی بیٹھ جاتے. یہ ہے وفاداروں کا. آج تھوڑی سی دھوپ ہو تو ہمارے دین کا ذوق ختم ہو جاتا ہے. اب ہر مسجد میں ہمیں ایئر کنڈیشن چاہیے. میں کہتا ہوں کیوں لگائے ایئر کنڈیشن، لوگوں کو تیار کرتے آپ. ایک طرف سے یہ فکر اچھی بھی ہے اور ایک طرف سے مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی. اپنے کاموں کے لیے بینک کے آگے دھوپ میں لائن لگانا پسند ہے، لیکن 4 رکعت کے لیے اے سی کیوں نہیں چلا جی؟ مسجد میں پوچھتے ہیں اے سی کیوں نہیں چلا؟ یہ بے حیائی ہے. یہاں پر دیکھے کیا فرماتے ہیں، میں تڑپوں گا بھی نہیں اور تجھے 4 رکعت کے لیے اے سی چاہیے. لگانا حرام نہیں ہے، میں تو فکر کی بات کر رہا ہوں، شرعی نقطہ نظر سے ناجائز نہیں کہہ رہا، ٹھیک بھی ہے ٹھیک ہے بھی نہیں. کہ ایسی چلے گا تو نماز پڑھیں گے، ایسی نہیں چلے گا تو نہیں پڑھیں گے. اور ماننے والے کن کے ہیں جو کہتے چھری گردن پر چل جائے لیکن تڑپیں گے نہیں، کیونکہ تڑپنا بیزاری کو ظاہر کرے گا، ناپسندیدگی کو ظاہر کرے گا. اور فرمایا کہ انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جب آپ کو لٹا دیا اور چھری جب آپ کی گردن پر پھیرنے کی کوشش کی اور آپ نے جب چلائی اللہ اکبر، تو علماء لکھتے ہیں کہ پھر تو عالم بالا کے فرشتوں میں ایک ہجوم مچ گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيم، رب خود کہہ گیا اور ندا فرمایا اے ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ یعنی ایسی اطاعت کے رب بولے. پھر وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے آواز لگائی، اللہ کہتا ہے پھر جب لٹا دیا نا اور پاؤں میں لے لیا بچے کو، اور بچے نے بھی کہا کہ آنکھ پر پٹی باندھ لیے آپ بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس چہرے کو جس کو آپ چوما کرتے تھے، جس بیٹے کو آپ نے مانگا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جذبات میں یا ہاتھ میں، ایک تو بڑھاپا بھی ہے تو لڑکھڑاہٹ آ جائے اور جذبات سے آپ کے آنسو ٹپک جائے. فرمایا نہیں ابا جان، آپ اپنی آنکھوں کو پٹی لگا دیجئے. جب آپ نے پاؤں میں لیا حضرت ابراہیم نے اور چھری پھیرنے لگے تو چھری پر اپنے حکم دیا کہ کند ہو جا، چلنا نہیں، کند ہو جا. اور ادھر سے عرش سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دیا، تو نے خواب کو سجدہ کر دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی لوگوں کو ہم، فرمایا کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کیا اور ایسے ہی محسنوں کو ہم اجر سے نوازتے ہیں اور ان کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں. میرے دوستو بزرگو، یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت ابراہیم چلے تھے نا، وقت نہیں ہے، بہت خوبصورت باتیں ہیں پھر کسی جلسے میں کریں گے، ہمارا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے. تو شیطان دوڑا اور دروازے پر آیا حضرت سیدہ ہاجرہ کے پاس انسانی شکل میں، اور کہنے کا اما جان کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ کب آپ کے ساتھ گیا ہے؟ کب آپ کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہنے کا نہیں بس ایسی بچے کو باغ تک لے جا رہا ہوں. کہنے کا نہیں غلط کہا ابراہیم نے، باغ تک نہیں لے گئے، وہ اس کو ذبح کرنے لے گئے. ماں کو کہہ رہے ہیں، اس نے کہا ذبح کرنے لے گئے. تو کہا چل، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرتا ہے؟ تو جھوٹ بولتا ہے، بھاگ یہاں سے، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بچے سے اتنا پیار کرتا ہے. کوئی باپ، سیدہ ہاجرہ نے کہا کوئی باپ تو کہہ رہا ہے کہ ذبح کرنے لگے، کوئی ماننے کی بات ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا ان کے اللہ نے حکم دیا ہے. وہ آپ کھڑی ہو گئی، فرما اللہ نے حکم دیا ہے تو میرے 100 اسماعیل اللہ کے نام پہ پڑھو. یہ سیدہ ہاجرہ کا جذبہ تھا. ادھر سے وہ مردود ہوا. اسی طرح آپ اور مجھے بھی شیطان نیکی میں اس طرح روکتا ہے. ہر ایک کے ساتھ منا کے لمحات آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ کربلا بار بار ہوتی ہے. اب یہ واقعات ایک کان سے سن کر نکال دینا، کھا پی کر رخصت ہو جانا، یہ ساری باعث سے برکت باتیں ہیں کہ ہم اس کو سن لیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ابھی یہاں سے نکلنے کے بعد ایک ایسا ہی منا کی وادی والا واقعہ آگے کھڑا ہوگا ہمارے. ایسی ایک کربلا ہر لمحے کے بعد ہمیں آتی ہے اور شیطان فیڈنگ دیتا، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، تمہارا یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں. ہم اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. کمپرومائز دیکھیں آسانی کے لیے کیا جاتا ہے، حکمت اور چیز ہے، لالچ، ہرس اور بےغیرتی اور چیز ہے. اپنی کمزوری، اپنی کنجوسی، اپنی بخیلی، اپنی دنیا داری کو بھی ہم نے آج کل حکمت، حکمت کا تقاضا ہے. میں نے کہا حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے. ایسی حکمت نہ ہمیں قرآن میں ملی نہ سنت میں ملی. ختم نبوت پر حملہ ہو گیا، قادیانیت کو سر تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اب بھی جناب میں نے کہا جتنی جرت ہے اتنا احتجاج کر، اتنا احتجاج کر. کہہ رہے پڑوس ملک میں لوگ آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھے گا چھوڑو گے نہیں. میں نے کہا وہ توجہ کریں، لوگوں کی حمایتیں خود بخود ادھر جائیں گی. تم عورت مارچ میں غیر شرعی قانون لا کر یہاں پر لگا رہے ہو اور وہاں پر کچھ لوگ وہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ سارے لوگ سلپ ہو کر ادھر چلے جائیں گے یا دروازہ خود کھول کر کہیں گے آؤ اور ان کا مقابلہ کرو. حالات تم خود بنا رہے ہو، حالات تم. ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، پھانسی کے پھندے پر چڑھ سکتے ہیں، قادیانی نظام کو قبول نہیں کر سکتے. ایسے ویزوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، طاہر القادری خدا تجھے جہنم رسید کرے، یہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے. ایسے کینیڈا کی نیشنلٹیوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو قوموں کو کمزور کرے، پیروں کو خریدے. ایشو کیا چل رہا ہے؟ لڑائیاں کیا لگا دی پنجاب میں جناب، غیر ضروری مسئلے پر لڑائیاں چل رہی ہیں اور ادھر حملہ ختم نبوت پر ہو رہا ہے، ادھر آوازیں نہیں چل رہی ہیں. کینیڈا سے ورت آ رہی ہے، فکر آ رہی ہے، نام منہاج القرآن العیاذ باللہ. ایسے دجالوں کو وہ جان سکتا ہے جس نے کربلا کو قریب سے پڑھا اور ابراہیم کو قریب سے دیکھا ہو. لہذا اپنے آپ کو دین کا جب اللہ کی بات آ جائے تو بس خلاص. دیکھو کہنے کا مقصد کیا، بات ہم ختم کر رہے ہیں. کوئی کہے حضرت یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا حضور نے پسند نہیں کیا، تو ادھر ہی بس ختم، بات ختم. اللہ کا نام آ جائے آگے اب کوئی بات نہیں ہوگی، شریعت کا نام آ جائے کوئی بات نہیں ہوگی، صحابہ کی عزت اہل بیت کا نام آ جائے کوئی بات نہیں ہوگی، سب سے آگے اسلام، سب سے بڑا ڈنڈا بھی اسلام، سب سے بڑی سورس بھی اسلام، سب سے بڑی اتھارٹی بھی اسلام، سب سے بڑا نظام معیشت بھی اسلام، اور سب سے بڑی سپر پاور بھی اسلام. اور ان الصلاۃ، ورنہ جائیے آپ سٹے کے پیسوں سے، چوری کے پیسوں سے 15 لاکھ کا بیل لائیے، کاٹیے گوشت کھائیے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ لیکن اگر واقعی میں روح ہے میں اور آپ، ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، کب جاگیں گے میرے دوستو؟ کتنا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے. ایمان پر مرنا آسان بات ہے، 5 منٹ کی تھوڑی ایکٹیویٹیز کر دی، دعا کر دی، ایمان پر، ایسے لوگ مر جائیں گے ایمان پر. اگر ایسے لوگ ایمان پر مر رہے ہو تو یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اتنی قربانیاں، 5 منٹ کی نیکی، 2-4 نفلیں، 4-5 تسبیحاں، 4-5 وظائف، ہر پیر کے پیچھے وظیفہ بتائیے، وظیفہ کیسے مریں گے، ایمان پر کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا پیر کو چھوڑ، ان کو پکڑ، ایسے چلیں گے تو ایمان پر جائیں گے. جب رسول اللہ کو دھوکہ نہیں دیں گے، شریعت کو دھوکہ نہیں دیں گے، قرآن کو دھوکہ نہیں دیں گے، توجہ ہے، جب غازی جیسی زندگی گزاریں گے. یہ ہے وہ جو سنت ابراہیمی پر چلتے ہیں. اب غور کیجئے، کوئی جذباتیت نہیں میرے دوستوں بزرگوں. آج حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ حضرت، پھر وہ ادھر سے بھاگا، حضرت ابراہیم کے پاس آیا. حضرت ابراہیم سے کہنے کا، کوئی ہوش لو، بڑھاپا ہے، بیٹے کو یہ کر رہے ہو، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ آپ نے 3 دفعہ اس پر پتھر مار کر بھگایا. جب آپ نے اس کو لٹا دیا حضرت اسماعیل کو، اور جب چھری پھیرنے لگے آپ، اور چھری جب آپ نے چلا دی، تو پھر قرآن کا جو یہ وعدہ تھا نا، اللہ نے فرمایا تھا، شیطان نے یہ کہا تھا کہ جنت سے نکلنے کے بعد تو مجھے رخصت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. اس وقت میرے بڑے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے فرمایا تھا، جا میں تجھے چھٹی دیتا ہوں قیامت تک کی، کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا جا جو کر سکتا ہے کر لے، سورہ آراف میں. لیکن ایک جملہ سننا، اللہ نے اس وقت فرمایا تھا جب ابراہیم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا تھا یہ تو سب پر کر لے گا، لیکن الا عبادی الصالحین، مگر جو میرا بندہ ہوگا نا وہ تجھے ٹف ٹائم دے گا، تو اس کو اغوا نہیں کر سکتا. اور اس وقت منا میں شیطان چیخ گیا اور اس نے کہا، واقعی میں رب نے حق کہا تھا کہ میرا داؤ، لالچ، ہرس، مطلب جو میں اندر اجاگر کرتا ہوں، ہر ایک کو اغوا کرتا ہوں، لیکن آج ابراہیم یقین ہے، الا عبادی الصالحین، رب نے فرمایا تھا تو سب کو اغوا کر لے گا، سب کو شکار کر دے گا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، وہ مر بھی رہے ہوں گے تب بھی میری پناہ مانگ رہے ہوں گے، ان کو اگر سختی بھی پہنچے گی تب بھی ہنس رہے ہوں گے، شاید اللہ کو یہی پسند ہے، شاید اللہ کو یہی پسند ہے، اللہ شاید اللہ کو یہی پسند ہے، شاید اللہ کو. ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا، بڑھاپے میں ہیں، صحت گئی، کچھ ایسے ہیں جی دعا کریں اگر صحت مل جائے. میں نے کہا دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایمان پر رکھے اور ایمان پر مارے. ابھی 90 سال کا تو ہو گیا، پھر تو صحت کی بات کر رہا ہے، صحت تو مل جائے گی، ایمان کو کیوں بھول گیا؟ یا کوئی بھی المختصر ہم میں سے، کوئی بھی عمر ہو، توجہ ہے. لیکن ایسے بھی بزرگ دیکھے گئے کہ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، چٹائی گھر میں نہیں، چھپرا کھلا ہوا ہے، گرمی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. حضرت کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، حالات بڑے پراگندہ ہیں، میرے رب کو یہی منظور ہوگا، انشاءاللہ من الصابرین. مزے کریں گے جناب قبر و حشر کے اندر. یہ ہے حضرت ابراہیم کے چرتر. اب بکرا ذبح کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا. اس لیے بار بار پکڑ کے کہا جاتا ہے، حصے میں گوشت کو نہ سوچنا، رب کی رضا کو سوچنا. اگلا پہلے سے سوچ رہا ہے. اور شریعت کا مذاق میرے بڑے بھائیوں جو اس سوشل میڈیا پر بنتا ہے، بکرے کی تصویریں بنتی ہیں، یہ گوشت ٹکے کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ مذاق نہیں، یہ ہنسنا نہیں، یہ شریعت کا مذاق، یہ عبادت کا ذوق برباد کرنا ہے۔ قربان بھائی کھانے کے لیے ہے، لیکن اصل مقصد کھانا نہیں، پالا، پیار سے نہلایا، کھلایا، پلایا، دل میں بسایا۔ بیٹے کو تو زبان نہیں کر سکتے، اجازت نہیں، شریعت نے منع کیا، وہ امتحان تو پھر ظاہراً بھی نہیں تھا، خواب میں تھا ان کے لیے۔ وہ شریع حکم نہیں تھا کہ پہلے سے ذبح کرتے ہوئے آئے۔ ایک ضمناً بات آئی، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ماں باپ نے سجدہ کیا، وہ بھی خواب کی بات تھی نا، وہ بھی خواب کی بات تھی، یعنی کہ کوئی رواج اور دستور تھا۔ تو بچوں کو ذبح کرنے کا کوئی دستور نہیں تھا شریعت میں حضرت ابراہیم کی۔ یہ تو ضمناً ایک بات میرے دوستو آ گئی تھی، لیکن اس جانور کو اتنا پیار کرو، اپنے رب کو یاد رکھے، نہیں وہ پیار کر رہے ہیں ادھر اپنی نمازیں جا رہی ہوں، نہیں، اس کو پیار جب اللہ کے لیے کر رہا ہے تو پھر اللہ کا دوسرا حق بھی یاد کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، پوری گلی تم نے گھیر لی ہے، تو بھائی یہ جانور جب اللہ کے لیے لا رہے تو یہاں رب یاد رکھنا ہے، تو وہاں سے کیسے غافل ہو رہے ہو؟ تو بندہ جب رب کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کو راستہ کتنا دینا ہے وہ بھی یاد ہوتا ہے، جانور کو کہاں فٹ کرنا ہے وہ بھی یاد ہوتا ہے، کیا کھلانا ہے وہ بھی یاد ہوتا ہے، اور جب وہ دل میں بس جائے اور جب اس سے ایسے پیار ہو جائے جیسے بچے سے پیار ہوتا ہے، اور پھر وہ حضرت ابراہیم کی سنت والی روح اپنے دل کے اندر لے کر آئے، اور پھر گویا کہ وہ چلے اس روح کی طرف، اور پھر وہ ذبح کرے، اور اس میں وہ تڑپ آئے کہ اگر میرا بس چلے نا تو میں اس کو کبھی ذبح نہ کروں، لیکن میرے بس کی اوقات کیا ہے، میرا سب رب کے لیے ہے۔ تو رب کا اعلان پھر اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ایسے قربانی کرنے والے جو آج ہیں ان کی محبت بھی ہم قیامت تک ان کے دلوں میں رکھ دیں گے۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مل سکتا ہے۔ اس میں ایک بات کو ختم کرتے ہوئے دیکھیں، حضرت اقبال نے بڑی پیاری بات کی، حضرت اسماعیل کے عمل پر ایک بات کی ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ اقبال یہ پوری کہانی کو لاتے ہیں، پاکیزہ قصے کو لاتے ہیں، کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کتنا سٹرگل ہے، کتنا سٹرگل ہے، قربانیاں قربانیاں قربانیاں، اپنا وطن چھوڑا، جائیداد چھوڑی، سب چھوڑا، بچے کو قربان کرنے کے لیے آ گئے۔ تو یہاں پر پھر اقبال کہنے لگے، اگر تجھے اب بھی اگر اپنا سب کچھ یاد ہے تو تو اسلام کو سمجھائی نہیں بھائی، کہ اسلام کیا ہے؟ فرما غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، یہ تو رب کی رضا کے گرد گھومتا ہے۔ کیا جملے ہیں، اردو ہے بہت آسان سی، لیکن اگر آپ دل سے اس کو سمجھیں گے نا تو معنی خود آپ کا دل بنائے گا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اس بچے کو، تو رب نے یہ فرما دیا، رب نے کیا آواز لگائی؟ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّقْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ إِنَّ هَذَا، اللہ رب اللہ، إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یقیناً ابراہیم بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ کہتا ہے، جس میں آپ کامیاب ہوئے۔ وہ فدئی نہ ہو بذبحٍ عظیم، حضرت اسماعیل پر جیسی آپ نے چھری چلائی، چھری گنگ رہ گئی اور شل ہو گئی، حضرت جبریل اسی وقت آسمان سے دمبا لے آئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو نیچے سے نکال لیا، دمبا آگے کر دیا، لیکن جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کرنا تھا کرنا تھا، آپ نے تو چھری چلا دی۔ رب فرماتا فدئی نہ ہوں بذبحٍ عظیم، اور ہم نے بچا لیا، فدیہ دے کر ایک بہت بڑے، فرمایا اور ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر، اللہ نے فدیہ دے کر فرمایا، اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ فدیہ دے کر ہم نے اسماعیل کو بچا لیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان باپ بیٹوں کے ناموں کو قیامت تک کے لیے باقی کر دیا، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تمہاری جرت، تمہاری سچائی، اے ابراہیم تیری وفاداری کو سلام، تو روشنی میں بھی ہمارا تھا، اندھیرے میں بھی ہمارا تھا، تو مریدوں میں بھی ہمارا تھا، بچوں کے اندر بھی ہمارا تھا، تو غم میں بھی ہمارا تھا، تو خوشی میں بھی ہمارا تھا، تو راحت میں بھی ہمارا تھا، اور تو تنگی میں بھی ہمارا تھا۔ اللہ فرماتا انہ من عبادنا المؤمنین، ہاں ایسے ہی ہمارے مومن بندے ہوتے ہیں، مرادی معنی کر رہا ہوں، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندے میں سے تھا. پھر جب یہ قربانی دے دی نا آپ نے تو اللہ نے ایک انعام اور دیا آگے، فرما بشرناہ اس بے اسحاق نبیاً من الصالحین، ابراہیم انعام لے، اب تجھے ایک بیٹا ہم دے رہے ہیں اسحاق جو نبی بھی ہے اور صالح بھی ہے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم اسحاق میں برکت رکھیں گے، یعنی یعقوب آئے گا، یعقوب سے یوسف آئے گا، پھر داؤد آئے گا، پھر سلیمان آئے گا، پھر موسیٰ آئے گا، پھر عیسیٰ آئے گا. فرمائے تیری اولاد کو ہم تیرے نام کو باقی رکھنے کے لیے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین، ہم تیری اولاد میں سلسلے کو باقی رکھیں گے. میرے دوستو بزرگو، قربانی بکرا عید، بات کو ہم ختم کر رہے ہیں یہاں پر، پوری بکرا عید یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم کو بھول کر اگر آپ نے چھری پھیری کوئی لذت نہیں آئے گی آپ. اور ایک ابراہیم اسماعیل یاد آ گئے نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب اس عبادت کی لذت کیا ہے، ذوق کیا ہے. دل پر پڑے ہوئے مال، حرص، اولاد، نہ جانے دنیا بھی کیا کیا خرافات کی محبتیں جو دن کو گاڑا اور کالا کر چکی ہے، وہ خون وہاں نہیں بہ رہا ہوگا، وہ آپ کے دل سے ساری گندگی کو دور کر کے آپ کے دل کو بندوں کا نہیں رب کا پابند بنا رہا. منا حضرت ابراہیم کی یادگار، صفا مروہ حضرت ہاجرہ کی یادگار، کیسا گھر آ، بیٹے کے پانی کے لیے بھاگ رہی ہیں صفا مروہ کے درمیان. بخاری کے حدیث سے سرکار کہتے ہیں ادھر سے جبریل آ گئے، اپنے پروں کو جھاڑنے لگے، توجہ کرنا، پروں کو جھاڑنے لگے اور پروں کی آواز کو حضرت ہاجرہ نے سن لیا، جبریل نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ جو دو میلین احدرین، میلین احدرین، دو ہری بتیوں کے درمیان بھاگی سیدہ ماں ہاجرہ تھی، لیکن عورتوں کو وہاں بھاگنا منع ہے، مردوں کو بھگوایا جاتا ہے. توجہ ہے، ادھر خواتین نہیں بھاگتی خواتین، لیکن جبکہ دوڑی تھی میری ماں، لیکن ہماری مائیں بیٹیاں نہیں دوڑتی، مردوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ہاجرہ ہے، تمہاری مردانگی کیا. فرما تم اس کو محسوس کرو، فرما بھاگو، فرش ہے لیکن بھاگتے ہوئے لوگ ہانپتے، پاؤں دکھ رہا ہے. وہ پتھریالی زمین کیسی ہوگی جس پر ہماری ماں سیدہ ہاجرہ دوڑ رہی تھی. اور جب یہ جو ہرے ہری بتیوں کی جگہ ہے نا، وہاں سے سلو سلو چلتے ہوئے آئیں، یہ ہری بتیوں کے درمیان دوڑی اس لیے آپ کہ اس کے درمیان ان کو حضرت جبریل کی آواز آئی، بخاری شریف کی حدیث کتاب، اور جبریل کے پروں کی پھڑانے کی آواز آئی. ادھر کعبے کے سامنے حضرت اسماعیل زمین پر رکھے ہوئے، چھ مہینے کا بچہ، اور وہ وہاں پر رو رہے ہیں. یہاں پر آپ اپنے آپ دیکھیں گے، ابھی تو عمارت بن گئی، لیکن آپ صفا مروہ، اللہ ان نجدی غلیظوں سے جان چھڑائے کہ انہوں نے سینما میں تو اجازت دے دی اور حرم پر پابندی لگائی ہے. جب ویکسینیشن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، میں لال رومال والوں سے شکایت کرتا ہوں کہ گیارہویں بارہویں اس پر تو شرک کے فتوے لگائے، یہ اتنا جو غیر شرعی کام سعودیہ میں ہو رہا ہے اس پر کوئی نہیں بولتے آپ، تو کیوں انہوں نے آپ کو چے بنایا تھا؟ نہ ان کی توحید توحید تھی، نہ ان کا شرک شرک تھا. اگر ان میں مردانگی ہوتی تو یہ بات کرتے، نہ حرم کا سدیس بول سکا، نہ ادھر سے کوئی اجاگر بول سکا، نہ کوئی اور بول سکا. تو لہذا اگر دین تھا تو اتنی بڑی حرم کے دروازے بند، تیسرا سال ہے برطانیہ سے حاجی جا رہا ہے، پاکستان سے نہیں جائے گا، حرم پر حملہ ہو تو پاکستان بچائے، وہاں کے بڑے بڑے پیٹے والے مستنڈوں کو فوجی ہم بنائیں، ان کو پریڈ ہم دیں، صدام سے صدام تھوکے تو یہ مر جاتے، پاکستانی فوج کو سلام کرو کہ جنہوں نے مردانگی دکھائی تھوڑی اور ان کو تھوڑا کھڑا کیا، ساری خدمت ہم کریں. لیکن ہمارے حکمران اتنے حقیر ہیں کہ پورے پاکستان کو ذلیل کیا، نہ پاکستان کی ویکسینیشن قبول، نہ پاکستان کا حاجی قبول. بات آئے اسرائیل کی تو پاکستان لڑے، کشمیر کی آئے تو پاکستان لڑے، اگر عرب امارات کی آئے تو وہاں کے شیخ جبے پہن پہن کر مندر بنائیں اور اپنے ہاتھ میں مورتیاں اٹھائیں، لیکن سارے وہاں بھی خاموش. پتا چلا گیارہویں نہ کل شرک تھی نہ آج شرک تھی، یہ ان کا چڑ تھا. اگر ان کے نزدیک کوئی شرک تھا تو بولے کیوں نہیں، جا سری شرک ہو رہا ہے. ایمریٹس کی فلائٹ اسرائیل کے لیے چل رہی ہے، اسرائیل کے یہودیوں کو نیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی خلاف تقریر نہیں کر رہا میں، نیٹ بھرا ہوا ہے اسرائیل کے لوگوں کو، پورے گلف کے لیے آزاد اجازتیں دے دی گئی، نہیں جائے گا تو مسلمان پر پابندی. توجہ ہے. تو جناب یہ آپ کچھ بھی کر لے، وہ گنڈے کو ایک چپل جس نے ماری تھی نا، گنڈے کو تو کل ماشاءاللہ آزاد کشمیر کی حکومت نے دفاع کیا وہاں سے، لیکن جس نے گنڈے کو جوتا مارا تھا اس کو جیل سے چھڑانے کے لیے لاکھوں کا اجتماع گیا، اب بھی دیکھ لو کربلا موجود ہے، دل یزید کے ساتھ نہیں ہے، دل آج بھی حسین کے ساتھ ہے، آج بھی حسین. تمہارا تعلق چاہے اس سیاست جماعت سے ہو، نہیں ہم اس جماعت سے، تو میں نے کہا یہی تو ہم پڑھ رہے تھے، ہم کسی کی جماعت سے نہیں، ہم رب کی رضا چاہتے ہیں، نہ کسی جماعت سے ذاتی مخالف ہے نہ ذاتی ہمدردی ہے. جہاں نظام شریعت چیلنج ہوگا تو یہ زبان کاٹ دو تو بدن بولے گا، مار دو تو قبر بولے گی، کیونکہ ہم نے ابراہیم کو پڑھا ہے اور ذبح عظیم کو پڑھا ہے. اس کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں آپ کی عبادت کا. کیا درس قرآن، کیا آپ کی تہجدیں، کیا نفلیں، کیا آپ کے آیت کریمہ، جب عملی شکل اس رب کے لیے آئے اور بندہ نہ جاگے. اللہ کروڑوں رحمت اتارے مولانا خادم صاحب کی قبر پر اور ایسے جید لوگوں پر کہ جنہوں نے لوگوں کی اندر روح و غیرت کو پیدا کیا. کہنے لگے اس کا نام نہیں لے سکتے، میں نے کہا ہم غداروں کا نام نہیں لیتے، امت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام مرتے دم تک لیں گے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیا مطالبہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ جناب غیر مسلم قادیانی ان کو مسلمان کیوں مسلط کر رہے ہیں آپ، بس بات ختم ہو گئی. ورنہ آپ جہاد کی آیتیں نکال رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آنے والے سال میں چنگیز خان کی طرف سے ان کے ایک مذہبی امور کے وزیر یہ جاری کرے، بھائی قربانی تو ہوگی لیکن سورہ صافات کی ابراہیم علیہ السلام کی شان والی جو آیت ہے نا قربانی کی جرت والی، وہ بھی منسوخ کے لیے وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. ایسا کرو گے تو قرآن میں ختم نبوت تو آپ کو پڑھنا نہیں آتا، تو پورے قرآن میں آیات کون سی رہیں گی؟ ادھر ہندو اور ہندوؤں کے ایجنٹ 17 آیتیں نکال رہے ہیں، یہاں تم اسکولوں سے جہاد کی آیتیں نکال رہے ہو، ملالہ جیسی ملعونہ اس کے نام کو شامل کر رہے ہو اور صحابہ اور اہل بیت اور نیک ہستیوں کے ناموں کو نکال رہے ہو. یہ کون سا دھرم ہے؟ یہ اکھنڈ بھارت بنا رہے ہو، کل کیا رہے ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے میرے بھائی؟ توجہ ہے؟ میجر عزیز بٹی نے ٹینک کے نیچے لیٹا تھا اس لیے نہیں کہ ملالہ جیسی کتیا کا نام کتابوں کے اندر آئے، وہ اس لیے لیٹے تھے کہ خالد بن ولید جیسے لوگوں کا نام زندہ رہے، امام حسین جیسے لوگوں کا نام زندہ رہے. سمجھداری بات، 65 کے جوانوں نے جو بم باندھ کر ٹینک کے نیچے لیٹے تھے وہ قادیانیوں کے لیے نہیں لیٹے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لیٹے تھے. اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس ملک کو سلامت رکھے گا. بات تو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، پوری تصویر آپ دیکھیں، منا جائیں تو یہ خاندان یاد آتا ہے، بولو نا سبحان اللہ، صفا جائیں تو یہ یاد آتا ہے، مروہ جائیں یہ یاد آتا ہے، عرفات جائیں یہ یاد آتا ہے، مشعل الحرام میں جانے میں 10,000 ریال کا جرمانہ، جدہ میں سینما جانے میں اجازت، عبد الرحمن سدیز بھی خاموش، جھوٹ بول رہے تھے کہ لواری شریف سندھ میں مزار پر حج ہوتا ہے. اہل حدیث مولوی کہنے لگے، کچھ دن پہلے ٹی وی پر چلایا، ہم نے جا کر دیکھا، میں نے کہا حضرت لواری شریف میں سندھ میں حج تو نہیں ہو رہا، سعودیہ میں ڈانس ضرور ہو رہا ہے. اس پر آپ نے نہیں بولا، اور جھوٹ بولا آپ نے، کوئی ادھر مزار شریف پر طواف نہیں ہو رہا. پورے علماء کا وفد، اس دن ہم گئے سب، میں مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی جان نعیمی صاحب، سب گئے وہاں، ہم نے پریس کانفرنس کی. اب میں نے کہا کون سے یہاں پر جناب جو ہے وہ، اور میں نے جاتے ہوئے جو وہاں کے پیر صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، وہ پیپلز پارٹی میں، میں نے کہا شکریہ تو ہم وابیوں کا بھی ادا کریں گے. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا انہوں نے گردن پر پاؤں رکھی تو تمہیں اپنے علماء تو یاد آئے، ورنہ تو گلہ اندر، پورا نیاز اندر، مزارات کاروبار، مرید کرو، سیاست لوگوں پر بیچ دو. مرید 4 کروڑ مرید ہیں امین فہیم صاحب کے، خود کو کلمہ نہیں آتا، 4 کروڑ مرید اٹھا دیے، رسول اللہ کے دین کے خلاف ووٹ دلوا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا چلو وہابیوں کا ہم شکریہ اس انداز میں یاد کریں گے کہ چلو انہوں نے تمہاری گردن پر تھوڑا سا پاؤں رکھا تو تمہیں پتا چلا یہ مزارات سیاسی جماعتوں کے نہیں، اس کے محافظ الحمدللہ علماء اہل سنت ہی ہے. محافظ ہم نہ چندہ چاہتے ہیں اور نہ ہم مال چاہتے ہیں، سجادہ آپ رہیں، قبر میں جائیں اور خود اپنے بزرگوں کو جواب دیں، لیکن ہم چاہتے ہیں وہاں پر شریعت کا نظام رہے. بات یہاں ختم ہوتی میرے دوستو. ہم تکبیر پڑھتے ہیں تشریق میں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
ہمیں بھی آتا ہے ایک ہی موضوع پہ تقریر کرنا لیکن ہمارا دماغ نہیں بنتا. معاشرے میں ہزار آگ لگی ہو اور سب سے بندہ کان بند کر دے اور ایک ہی ٹاپک پر بات کرے, اس سے اچھا بندہ تقریر ہی نہ کرے کہ آئینے میں منہ کیا دیکھے. کہتے آپ نے تو چھ موضوع چھیڑ دیے. میں نے کہا آپ دین کے آ جائیں تو آپ کو بھی ساری آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ بھی تھوڑا حضرت ابراہیم کے حلقے میں آئے تو آپ کو بھی آوازیں آنا شروع ہوں گی کہ کہاں کہاں نمرود بیٹھا ہے. آئیے تھوڑا کربلا کے قریب تو آپ کو آج بھی کوفے سے غداروں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ اپنی ذات کو بھول جائیں گے, بات وہی کریں گے جو کربل کے شہنشاہ حسین نے اسلام کی تھی. میری بہنوں کو بھی میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جہاد کا پابند کریں, ان کو جہاد شرعی بتائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جہاد کی امید کیے بغیر بھی مر گیا نمازی ہوگا تب بھی منافق مرے گا, کیونکہ یہ جان بھی اللہ کی ہے, یہ زندگی بھی اللہ کی ہے. جب بات آئے گی آئے گی, لیکن جہاد منسوخ نہیں ہے. اگر اسکول کالجوں کی کتابوں سے جہاد کی آیتیں نکال دی گئی تو نکال دیں. ہماری مائیں ہمیں دودھ بھی پلاتی ہیں تو یہی سکھاتی ہیں, بچے میں ہاجرہ کی لونڈی اور غلام ہوں, ہاجرہ نے بھی اپنے بچے کو اللہ کے لیے دیا تھا, میں نے بھی اپنے بچے اللہ کے لیے دیا. یہ تکبیر کیا سکھاتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اس کا ایک فلسفہ ایک منٹ میں بات کر کے واپس کرتا ہوں. جب جبریل امین لائے نا دمبا تو ایک اتنا حیران کن منظر تھا, حیران کن منظر تھا. حضرت ابراہیم سن رہے ہیں ہماری باتیں, اللہ ان کو سناتا ہے. وہ ابھی مرتا رہے گا نہیں سنتے, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سنا رہا ہے ان کو. جب اللہ سنا رہا ہے تو تیرے کو کیا موت آ رہی ہے؟ اللہ سنا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے شانوں کو, ہم نے کہا تھا نا ہم تیرے نام کو باقی رکھیں گے قیامت تک. موسم میں گرمی دیکھو پھر بھی تیرا ذکر ہو رہا ہے. جانور لائے خوبصورت خوبصورت, ان کو اپنے پیسے کی پرواہ نہیں, تیری یاد آ رہی ہے. اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو تیرے اور تیرے بیٹے کی اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں. ابراہیم ہم نے نہ کہا تھا ہم چنیں گے سچوں کو, اور وہ سچے ایسے ہیں حالات جیسے بھی ہو, نہ وہ تجھے بھولیں گے نہ تیرے بیٹے کو بھولیں گے نہ تیری پاک باز زوجہ حضرت ہاجرہ کو بھولیں گے. اور الحمدللہ یا اللہ ہمیں اور صبح قیامت تک ہماری اولادوں پر ایسا وقت نہ لا کہ وہ امت کی سب سے بڑی مصلحہ اور اللہ کے دین پر سب نچھاور کرنے والی اور اللہ کے دین کو اور دین اسلام کو حضرت اسماعیل کی طرح بیٹا دینے والی, جن کی اولادوں میں میرے آقا آئے ہیں, سیدہ ہاجرہ کو ہماری بیٹیاں بھول جائیں, ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل کو بھول جائیں معاذ اللہ, حضرت ابراہیم و حسین کو بھول جائیں, بدر والوں کو بھول جائیں, ابو بکر عثمان و علی کو بھول جائیں. یا اللہ ایسا دن ہمارے بچوں پر نہ لانا. بات یہاں ختم ہو رہی ہے, تکبیر اب پڑھنا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک اور تاریخ ہے. ایک لفظ میں جب بھی پڑھو گے نا تو اس تاریخ کو یاد رکھنا, رقت آئے گی تمہیں. جیسے چھری پھیرنے لگے نا حضرت ابراہیم, کتنا خوفناک منظر ہوگا, کتنا حیران کن منظر ہوگا. چشمے فلک میں یوں کہ جیسے آسمان پھٹ جائے, فرشتوں کا شور مچ گیا آسمان پر, مولا یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت جبریل جیسی وہ دمبے کو لائے نا تو جبریل بھی کہنے لگے اللہ اکبر. یعنی جو منظر آپ نے دیکھا نا تو جبریل نے کہا اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم نے جب ذبح کر دیا دمبے کو تو آپ نے کہا بیٹا تو نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل کے جب ہاتھ کھلے اور آپ نے دیکھا امتحان میں کامیابی, آپ نے فرمایا وللہ الحمد. اب یہ پورا ترجمہ بنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی, اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، آب تدغیر سے جس میں پودے جمے اس ریا نجابت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو بلوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پیدا بانگی شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کنسی جسے خدمت کے خود سیکھے ہر مصطفیٰ جانے رحمت پلا کو سلام،
صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔